وَإِذَا جَاؤُوكُمْ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں، آمَنَّا ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ایسے لوگ پھر منافقت کی روش بھی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ دراصل اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ یہ منافقین کون تھے؟ جو دراصل ذہنی طور پر یہود سے مرعوب تھے، اہل کتاب سے امپریس تھے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی منافقت کب جنم لیتی ہے، عملی منافقت، جب ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اہل کتاب سے۔ جب ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، جب ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، اپنی تاریخ سے بے بہرا ہوتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ مل کر منافقت کو جنم دیتا ہے۔ اب اگر میں نے منافقت کا سبب پوچھ لیا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ وہی چاہتی ہیں جو آپ بولتی ہیں۔ بات یہ نہیں کہ میں وہ چاہتی ہوں جو بولتی ہوں، بات یہ ہے کہ ان آیات کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے عام منافق، اور ایک ان کے پس منظر میں منافق، اہل کتاب کے ذکر کے ساتھ منافق۔ اب یہ بات شاید آپ کو کسی اور تفسیر میں نہ ملے تو پھر آپ الزام دیں گے مجھے کہ اپنا ہی دیا ہوا مانگتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ پھر استاد کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ وَإِذَا جَاؤُوكُمْ اور یہاں جاؤ سے مراد منافق ہیں۔ اب اوپر ذکر ہو رہا تھا یہود کا، یکا یک منافقوں کی بات کیوں آ گئی، اور یہ کہاں سے پتا چلا کہ منافق ہیں؟ اس لیے کہ آگے آیت بتا رہی ہے، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے داخل ہوئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور کفر لیے ہوئے ہی باہر نکلے۔ تو یہ منافق ہی ہوتے ہیں جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر سے ایمان نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کی بات سن کر کورے کے کورے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو آپ کے کسی واعظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نیت سے آتے ہی نہیں کہ اپنی اصلاح کر سکیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں، اسی میں محو ہوتے ہیں، اسی میں گم ہوتے ہیں، اسی اینگل سے آیات کو سن اور پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن کا پیغام ان کے دلوں پر نہیں اترتا۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون اور اللہ کو خوب پتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، یعنی منافقت یا دل کا کفر، وہ خدا کو تو پتا ہے۔ کسی انسان کو نہ بھی پتا چلے کہ کون کس نیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی نیت سے قرآن سنتا ہے، اس کو نہیں ملتی جو مذموم مقاصد کے لیے سنتا ہے۔ تو یہاں یہود کے فوراً بعد منافقین کی بات اس لیے کی گئی کہ منافق دراصل یہود سے متاثر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے کردار، ایمان، اخلاق کی نسبت کس کی طرف زیادہ انکلائنڈ تھے؟ یہود کی طرف۔ لہذا ان کی سرگرمیاں بھی مسلمانوں سے زیادہ یہود کی موافقت میں اور ان کی ہمدردی میں اور ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو یہ اسلام کے مددگار بننے کی بجائے اپنے عمل سے کفر کو تقویت پہنچاتے تھے، خواہ وہ جنگ احد میں لشکر سے الگ ہونا ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ جا کر ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے، کیا کرتے؟ عین اس موقع پر اسلام کو دھوکہ دیتے کہ جس سے غیر اسلام کو فائدہ پہنچ جائے۔ منافقین کے یہود سے متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عرصے سے یہود کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے طور طریقوں کو دیکھتے تھے، ان کی ترقی سے، کیونکہ مدینہ میں آپ تھوڑا سا اس پس منظر میں دیکھیں نا سارے حالات کو، پھر بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، پھر یہ مشکل آیات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ یہ منافقت کہاں تھی؟ مدینہ میں. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون لوگ تھے؟ ایک تو مدینہ کے لوکل تھے اور دوسرے یہود تھے. لوکل جو تھے وہ تو آپس کی لڑائیوں میں ہی مر کھپ رہے تھے. جنگ بعث 120 سال سے جاری تھی. جو قوم لڑائی بھڑائی کرے جنگ و جدل میں رہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ترقی کے لیے پرامن ماحول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ تو کیا کرتے؟ لڑ جھگڑ رہے تھے. دوسری طرف یہود جو تھے وہ سپاہ گری میں، اسلحہ سازی میں، دولت جمع کرنے میں، اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے میں، اپنی کتاب کو محفوظ کرنے میں، خواہ اس کے اندر بظاہر رد و بدل ہی کر رہے تھے، لیکن اپنی دینداری کا جو ایک روب تھا اس کو قائم کرنے میں وہ اپنا جم کر کام کر رہے تھے. اسلام سے پہلے مدینہ میں اصل طاقت جو تھی وہ یہود ہی کی تھی. لہذا منافقین اسلام سے پہلے بھی ہر چیز میں یہود ہی کی طرف دیکھتے تھے. یہ بالکل ایسا ہی حال سمجھیں کہ جب جیسے ہم لوگوں کا کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن ایک عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر آج بھی جو ان کی محبت ہے وہ نہیں نکلی. کیسے؟ ان کے طور طریقوں کی، ان کے لائف سٹائل کی. آج بھی ایک ایک چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی. ہم نے ملک الگ کر لیا ہے لیکن رسم و رواج کے لیے ہم ایک ایک ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس میں کتنا اسراف ہے، کتنی غلط حرکات ہیں اور کتنے ان کے مذہبی عقائد بھی مختلف رسموں میں شامل ہیں، خواہ بسنت ہو یا مہندی کی رسم ہو یا کوئی اور رسم ہو. اس میں کئی ایک چیزیں ان کی مذہبی عقائد کی بھی شامل ہیں. مثلاً سہاگنے مہندی لگائیں، اب یہ اسلامی تصور تو نہیں نا، یا سات کا عدد ہو یا اور اسی طرح کی کئی خرافات. یہ سب کچھ آج بھی ہمیں کیوں اتنا اٹریکٹ کرتا ہے؟ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ تو نہیں، ہمارا رشتہ تو کسی اور کے ساتھ ہے. ہمارے رہنما وہ تو نہیں، کوئی اور ہے. پھر ہر چیز میں ہم اپنے معاشرت میں ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اور ہماری کوئی شادی اس وقت تک مکمل قرار نہیں پاتی جب تک ہم ایک ایک رسم ان کی نہ دہرا لیں. وہ پانی بھرنا سے لے کر مائیوں اور مہندی اور معلوم نہیں کیا کچھ. اسلام میں تو ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن آج اگر کوئی شخص یہ کہے بھی تو اس کی بات کو فضول سمجھا جاتا ہے یا اس کو ریجڈ قرار دے کر، اچھا یہ بھی اب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اصل بات ہی نا کرنے کا کوئی کام جو نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا میں کوئی ترقی کا شوق ہے نہ آخرت کی ترقی کا. تو پھر جب دنیا کو ہی جنت بنا لیا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ سب کچھ نہ کرتے رہیں تو اور کیا کریں؟ اور اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا مال کن کاموں میں لگائیں؟ بہت زیادہ لوگ یاد کوئی نہیں ہم کو، جہالت بھرے معاشرے ہمیں یاد نہیں، لوگوں کی بے دینی ہم کو یاد نہیں، نہ غربت، نہ بیماری، نہ افلاس، کچھ بھی یاد نہیں. لہذا ہم اپنا مال لگائیں تو آخر کہاں لگائیں؟ اسی طرح کی چیزوں پہ پھر لگے گا. جب کوئی بڑا مقصد نہ ہو اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ نہ ہو تو ساری قربانیاں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہی تو ہوں گی. پھر ہم آخرت کے لیے، ملک و ملت کے لیے نہیں جیتے، اپنی ذات کے لیے جیتے. مدینہ کے منافقین کی منافقت کی بڑی وجہ یہود سے متاثر ہونا تھا، اہل کتاب سے متاثر ہونا. آج ہماری قوم میں یہ جو دو رنگی آ گئی ہے، ہم اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے بہت پہلے ڈائگنوز کر دیا تھا، وضع میں تم نصارہ. وضع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وضع کا تھا اپیرنس. اپیرنس میں تم یعنی کرسچنز جیسے ڈریس اپ ہوتے ہو، تمدن میں ہنود یعنی تمدن، طور طریقے، تہذیب، ثقافت، کلچر ہندوؤں کا. تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ مسلمان ان کو کہتے ہیں، کہ جن کا نہ اپنا کلچر ہے، نہ ہی اپنا ذہن ہے، نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنا کوئی طریقہ ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، ہر چیز میں نقالی، ہر چیز میں نقل ماری جا رہی. مسلمان کس لیے بھیجے گئے تھے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں کے آئیڈیل بن جاؤ، ایسے نمونے پیش کرو لوگ تم کو فالو کریں، تمہارا کلچر اپنائیں، تمہاری ہر چیز کو آئیڈیلائز کریں، نہ کہ تم ان کے پیچھے چل پڑو. آج بالکل الٹ ہو گیا معاملہ. آج بھی اصلاح کے لیے یہی قرآن ضروری ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر لوگ کہتے ہیں 1400 سال بعد اس قرآن سے کیا فائدہ ہوگا؟ 1400 سال بعد بھی ہم وہی کھڑے ہیں جہاں مدینہ کے یہ لوگ کھڑے تھے. فرمایا وَإِذَا جَاؤُوكُمْ، یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، تو آ کے بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی بڑے مومن ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ کفر لیے اندر آئے، کفر لیے باہر نکلے، کوئی تبدیلی نہیں آئی قرآن پڑھ کے بھی، ویسے کہ تیسے رہے، تس سے مس نہیں ہوئے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اور ان کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے. کیا وترى کثیرا منہم، تم ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے، ان یہود و منافقین کی اکثریت کو دیکھو گے، کیا کر رہے ہیں؟ یسارعون فی الاسم، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں گناہ کے کاموں میں. آج ہم خود کو بھی دیکھ لیں، ہماری ساری بھاگ دوڑ کن کاموں کے لیے ہے؟ نیکی کے کاموں میں، فی الاسم، گناہ کے کاموں میں. یہی تو منافقت ہے. ایمان والے، ان کی بھاگ دوڑ نیکی کے کاموں میں، منافقوں کی بھاگ دوڑ گناہ کے کاموں میں. یسارعون فی الاسم، پتہ بھی ہے ایک چیز غلط ہے، پھر اسی کے لیے جان لڑا رہے ہیں، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں. واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ان کے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی فائدے ہیں، اپنے ذات کے مفادات کے لیے ان کاموں میں کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہیں، صرف تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے. لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کتنا برا ہے جو ان کا عمل ہے. لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو ربانی، ربانی رب والے، ان کے زاہد مشائخ، ان کے نیک، ان کے دین کی گدیوں پہ بیٹھنے والے. والاحبار، حبر کی جمع، علماء، فقہا، ان کے، یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد آج ہمارے علماء اور بزرگان دین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کیوں نہیں روکتے ان کو، ان کے شیخ، ربانی مشائخ، ان کے زاہد جو بظاہر اللہ اللہ کرتے ہیں، جو بظاہر دین کی مسندوں پر بیٹھے ہیں، جو دین کے دعوے دار اور علم بردار ہیں، جو دین کی قیادت کے عہدوں پر فائز ہیں، جنہیں دین کے نام پر بڑے بڑے رتبے ملے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں روکتے لوگوں کو گناہ کے کاموں سے؟ والاحبار، اور ان کے علماء بھی جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، بڑے بڑے مقامات رکھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں اترتے عوام کی سطح پر؟ کیوں نہیں روکتے ان کو گناہوں سے؟ ان قولهم الاسم انہیں گناہ پر زبان کھولنے سے وعقلہم السحت اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے کیوں نہیں روکتے کیوں نہیں باز رکھتے اس لیے نہیں روکتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس طرح ان کی عوامی مقبولیت ختم ہو جائے گی وہ ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ جس سے ان کی شہرت بھی بنی رہے ان کی بزرگی بھی قائم رہے ان کو دین کے نام پر بڑے بڑے فائدے بھی حاصل ہوتے رہیں ان کی قیادت اور سیادت بھی جمی رہے اور ان کے نام پر کوئی حرف بھی نہ آئے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ لوگوں کو ان کے غلط کاموں سے روکیں گے تو لوگ ضرور آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ کو کریٹیسائز کریں گے آپ کو سپیئر نہیں کریں گے اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے یا تو یہ کہ سستی شہرت حاصل کر لیں غلط کو صحیح کہیں یا پھر یہ کہ لوگوں کو غلط اور صحیح کی تمیز دیں وقتی طور پر اگر لوگ مخالفت کریں بھی تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سچا دین غالب ہو کر رہے گا لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ انسان قربانیاں کرے اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچائے لبئس ما کانوا یصنعون کتنا برا ہے جو یہ کر رہے ہیں اب دیکھیے کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ مبنی ہے کس پر تقوی پر تقوی کیا ہے کہ انسان کی زبان غلط بات نہ کہے انسان لوگوں کے درمیان اس طرح رہے کہ حرام سے بچ کر حرام سے الگ ہو کر لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہو تو انصاف کا ظلم کا نہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو قربان نہ کرے لیکن یہود کے علماء نے ان سب چیزوں سے مفاہمت کر لی تھی وہ لوگوں میں ایسا دین متعارف کراتے تھے کہ جس سے انہیں کچھ نہ کر کے بڑے بڑے درجات حاصل ہو جائیں نجات کی ضمانت ہو جائے اس لیے وہ لوگوں کو اصل کتاب نہیں دکھاتے تھے نہ پڑھاتے تھے نہ سکھاتے تھے کیا سکھاتے کیا سناتے ملت یہود کے جھوٹے قصے کہانیاں ایسے واقعات کے جس سے لوگوں کے اندر ایک مذہبی جنون تو پیدا ہو لیکن عمل نہ آئے چند نمائشی کاموں کا اہتمام ظاہری دینداری کی چند باتیں چند ریچولز پر زور آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارا دین بس ان چند چیزوں کی طرف رہ گیا اب کسی دین کی مجلس میں جا کے بیٹھے قرآن کی بات کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کم خوابوں کے تذکرے بزرگوں کی کرامات کے تذکرے تاریخی واقعات اور کہانیاں یہ زیادہ ملیں گے چند ایک اعمال کا تذکرہ جس سے بس نجات ہو جائے چند ظاہری حلیے کے اوپر زور کہ داڑھی اتنی لمبی اور اتنی نہ ہو شلوار اتنی ہو اور اتنی نہ ہو برقع ایسا ہو اور ایسا نہ ہو اور بس دین مکمل ہو گیا اور ان سب چیزوں کو کس چیز کا نام دے رکھا ہے کہ دین ہے تو بس یہی ہے اس سے آگے اور کچھ نہیں لوگ حرام کھائیں سود کا کاروبار کریں یا رشوتیں لیں یا دیں یا لوگوں کو تجارت میں دھوکہ دیں چیزوں میں ملاوٹ کریں جو چاہیں کریں اس سے نہیں روکنا اس موضوع پر نہیں آنا کیونکہ اس سے لوگوں کا ہجوم کم ہو جائے گا دین صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے دین محض ان چند چیزوں پر لڑنے جھگڑنے بحث کرنے اور ان چیزوں پر فخر جتانے کا نام نہیں ہے۔ دین کا یہ ڈھانچہ یہود کے ہاں بھی بہت تھا، وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ ان کے علماء، زہاد، بڑے بڑے مرتبوں والے، بڑے بڑے لمبے لباس پہننے والے، بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھنے والے، لیکن ان کی زبان سے لوگوں کو اگر کچھ دیا جاتا، چند وظیفے، چند ظاہری ظاہری اعمال کی باتیں، لیکن اندر روح کو نہیں ہلایا جاتا تھا، اور اسی کو وہ دین سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ آئینہ ہم کو کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ نہ کریں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی نہ رکھی جائے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی لباس کو چھوڑ دیا جائے ری ایکشن میں، نہیں، وہ تو ایک پہچان ہے، لیکن صرف انہی چیزوں کو قائم کرنا دین قائم کرنا نہیں، اور ان کو قائم کر کے بے فکر ہو کے بیٹھ جانا کہ دین آ گیا اور دین سب لوگوں کے اندر آ گیا، خواہ حسد اور بغض اور نفرت سے دل بھرے ہوئے ہوں اور اسلام کی روح سے خالی ہوں، یہ دین نہیں ہے۔ بار بار کیوں ان کے اوپر یہ تنقید ہے؟ ان کے مشائخ پہ تنقید، ان کے علماء پہ تنقید، اور آج اگر ایسی کوئی بات اصلاح کی بھی جائے تو اس پر پھر عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ کہ علماء کی توہین ہوتی یا دین کی توہین ہوتی۔ پھر سب سے بڑی توہین تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے قرآن میں ایسے اعمال والوں کی، پھر اللہ سے بھی جھگڑے۔ ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ اس دین نے ہمیں فائدہ کتنا دیا اور ہمارا نقصان کتنا ہو گیا ہے۔ آج گھر گھر کے اندر دین بیزاری کیوں ہو گئی؟ ہماری نئی نسلیں دین سے دور کیوں ہو گئیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین پیش کرنے والوں کے طرز عمل نے لوگوں کو دین سے بیزار کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا؟ ہم میں سے ہر فرد کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ان پر، اہل کتاب پر سخت تنقید ہوئی قرآن میں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو ہماری عموماً دین کی مجلسوں میں جو موضوع ہوتا ہے وہ کسی دوسری دینی جماعت یا دینی گروہ پر تبصرہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی کسی کو فکر نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن وہ کوششیں اتنی نہیں جتنی کوشش اس بات پر ہے کہ لوگ نماز پڑھ کیسے رہے۔ اس کا جائزہ لو، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، ساری فکر ہے تو ان باتوں کی کہ کہیں وہ ہمارے طریقے کے علاوہ تو نہیں کوئی طریقہ رواج پانے لگا۔ ساری فکر کس بات کی کہ جن چیزوں کو، جن مخصوص علامات کو دین قرار دیا گیا ہے ان سے باہر نکل کر تو نہیں کچھ اور کہا جا رہا؟ حالانکہ توجہ کس پہ ہونی چاہیے تھی؟ ان دو چیزوں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا۔ ربانیوں اور احبار کا کام کیا ہو؟ لوگوں کو روکیں کس سے؟ ان قولہم الاسم، گناہ کی باتوں سے، گناہ کی گفتگو سے، گناہ پر زبان کھولنے سے۔ یہ تبلیغ میں اہم ترین نقطہ ہے کہ زبان کی اصلاح، اور دوسرا حرام خوری سے بچنا۔ رزق کمانے کے طریقوں میں جو حرام ہے اس سے اجتناب۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف ہی خاص طور پر توجہ کیوں دلائی؟ گناہ کی باتیں اور حرام کھانا، یہی دو کیوں آخر؟ اس لیے کہ گناہ کی بات وہی کرتا ہے جس کے دل آلودہ ہوتا ہے۔ زبان دل کا آئینہ ہوتی، ریفلیکٹ کرتی ہے جو دل کے اندر ہے. اگر دل میں انسانوں کے خلاف نفرت، حسد، بغض، عداوت ہے تو زبان کیا کرے گی؟ وہی کچھ دکھائے گی. اس کی غیبت، اس کو تانا، اس کے خلاف سازشیں، اس کی بات، اس کی بات. اور اسی طرح حرام کھانا جو ہے یہ بھی حقوق العباد پہ زد ڈالتا ہے. اور حرام کھانے میں کیا ہوتا ہے عموماً؟ کہ جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے، دوسرے کا مال چھین کے کھاتا ہے، دوسرے کو نقصان دے کے، اپنا کام نہ کر کے، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک بے چینی اور بے انصافی اور ظلم کی وبا پھیلتی ہے. ظلم اور عداوت کی ایک وبا پھیل جاتی ہے، خود غرضی جنم لیتی ہے. اور جہاں خود غرضی جنم لے، اس معاشرے میں کبھی بھی اسلام قائم نہیں ہو سکتا. جب آپ سود لے کر دوسروں کا خون نچوڑ رہے ہیں، رشوت لے کر دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا دے کر، تو اس معاشرے میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کی مجھ کو ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس میں ایک زبان کی حفاظت تھی. ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کا حق ہے. لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے. فرمایا ایسے نہیں، سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو. اب سر اور اس کے اندر کی حفاظت کیا؟ خیالات ہی ہیں نا سر کے اندر، اور سر ہی کے ساتھ زبان اور یہ جو گلے کے اوپر کا حصہ سارا سر کہلاتا ہے نا. سر کاٹا تو سر جب کاٹتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ آگے سے ناک اور کان اور یہ سب سپیر کر دیتے. زبان اور کان اور ناک یہ سب سر میں ہی آتے، کہ زبان کی حفاظت بھی، خیالات کی حفاظت بھی، اور جو گفتگو تم سنتے ہو اس کی حفاظت بھی. اور پیٹ میں پھر حرام اور دوسری تمام چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت کی بات کی گئی. لبئس ما کانوا یصنعون، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ انہیں ربانیین اور احبار کی طرف. کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دوسری طرف غلط باتوں سے نہ روکنا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے، یہ قولہم الاسم کی اب ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہود نے اس کو مذاق بنا لیا. کہتے کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم بڑے غنی ہیں کہ ہم سے مانگا جا رہا ہے. اصل بات یہ نہیں کہ ان کو یہ تھا کہ اللہ غریب ہے، وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی بات کا مذاق اڑاتے تھے. تو جب ایک شخص کسی کی عداوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو غیر معقول ہو جاتا ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ. مغلول غل سے ہے، جکڑنا، انتہائی کنجوسی مراد ہوتی ہے اس سے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ. فرمایا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ باندھے گئے ہیں. ولعنوا، اور وہ لعنت کیے گئے. یہ پیچھے آنا من لعنہ اللہ، اسی کی دلیل ہے یہ. ولعنوا، وہ لعنت کیے گئے. بما قالوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. یہ بسط ہوتا ہے پھیلانے کو، یہ فراخی کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے رہتے ہیں، دن رات خرچ کرنا اس کے کسی بھی چیز کو کم نہیں کرتا. بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا، لیکن اس کے خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا. یعنی اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں، کنجوس نہیں، اس کے تو پھیلے ہوئے ہیں، ہر وقت بھرے رہتے ہیں اور وہ دیتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہاتھ خالی نہیں ہوتے. ينفق كيف يشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی زیادہ یا کم. قرآن پاک میں آتا نا وآتاكم من كل ما سألتموه، اس نے تم کو ہر وہ چیز دی جس کو تم نے مانگا، جس کا تم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے ان میں سے بہت سے کو جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا, کس میں؟ سرکشی اور کفر میں. یعنی یہ اہل کتاب ضد کا شکار ہو کر آپ کی بات سننے کی بجائے, سمجھنے کی بجائے, ماننے کی بجائے الٹا کیا ہوتے ہیں, اس سے اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور دور نکل جاتے ہیں.